أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلوات محمد وعلى آله. بعد نزيل آج محرم الحرام سن 1431 کی پہلی تاریخ تھی جو گزر گئی. سورہ حامیم سجدہ کی 32 آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ترجمہ نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہو سکتی تو اس پیغام سے بڑھ کر کوئی پیغام بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے ذریعے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ انسان ہمیشہ بلانے والے کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے. اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اس لیے اس کی طرف بلانے والوں کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے اور بے عیب کردار رکھنا چاہیے. تیسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کے دل کی آواز ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. موضوع آپ کو معلوم ہے، اسلام اور مسلمان. کچھ باتیں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کوئی بگڑ نہ جائے. پتہ نہیں اسلام نے کیا قصور کیا تھا کہ مسلمانوں میں پھنس گیا. پھنس گیا. دیکھیے، میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہمارے بھائی کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ فتووں نے ہم کو بڑا پریشان کر دیا اور مفتیوں کا نزلہ ہمیشہ عورتوں بغیرتا ہے. پتہ نہیں بیچاریوں نے کیا خطا کی ہے، کیا قصور کیا ہے. حالانکہ ان کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہی تھی. آپ اس کو آزمانے میں غلط نہیں کر رہا ہوں. اسلام نے عورتوں کو جو رائٹس دیے ہیں، جو حقوق دیے ہیں، جو عزت دی ہے، جو کرامت دی ہے، وہ مر کے بھی ویسٹرن سوسائٹی نہیں دے سکتی، مر کے بھی نہیں دے سکتی. مگر مسلمانوں نے ہمیشہ عورتوں کو پرابلم دی ہے. تعزیے پر نظر پڑی، نکاح ٹوٹ گیا. ارے بھائی، تعزیے پر آپ کی نظر پڑی ہے، نکاح اس کا کیوں ٹوٹ گیا؟ کامن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، غور کا نظر آتا. جبکہ قرآن مجید میں کہ لا تجرو واجرتم وزرا افرا، ایک طرف ہے مفتی کا فتویٰ، ایک طرف ہے قرآن کی آیت. پہلے آپ یہ طے کریں آپ مانیں گے کسے. مفتی کے فتوے کو مانیں گے یا قرآن کی آیت کو مانیں گے؟ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک گناہ کرے تو دوسرے کو اس کی سزا نہیں ملے گی. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے کاموں کے ذمہ دار ہیں. اب تو اس نے دیکھا ہے تعزیے کو، اس کو سزا ملنا چاہیے. اگر ملنا ہی ہے معاذ اللہ، اس نے زلجنا کو دیکھا ہے معاذ اللہ، اس کو بیوی نے کیا قصور کیا؟ بھائی بیوی نے تو اس کو دیکھا ہے، بیوی نے تھوڑی زلجنا کو دیکھا ہے. اس نے تو گدھے کو دیکھا ہے، اس کو کیوں سزا مل رہی؟ کیا میں آپ کے سامنے عرض کروں؟ واللہ کوئی شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں، یہ تو میری علماء ایسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کہتا ہوں، کبھی کہوں گا بھی، ہمارے یہاں بھی گڑبڑ ہے۔ لو میں ابھی اسی کو بیان کر رہا تھا کہ آج ایک صاحب نے میرے پاس اخبار بھیج دیا جس سے یہ خوشخبری ملی کہ ملیشیا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، اچھا ملک ہے، وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اسلامک پارٹی، جس کا نام ہے اسلامک پارٹی، یعنی جو اسلامی قوانین کو فالو کرتی ہے، اس نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہماری پارٹی کا ممبر اگر کراس فلورنگ کر کے ہماری پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جائے گا تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لو بھیا قصہ ختم ہو گیا، یہ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا، خود میں نے پڑھا۔ اے بھائی، کراس فلورنگ کر رہا ہے شوہر، بیوی نے کیا خطا کی بیچاری؟ کوئی مجھے بتا دے، خدا کے لیے کوئی مجھے بتا دے کہ اس میں بیوی کی کیا خطا ہے، اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے، اس بیچاری نے کیا خطا کی ہے جو آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ اور کیا نہیں، یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہی تو میں نے کہا کہ اسلام مسلمانوں میں پھنس گیا، اسلام مسلمانوں میں پھنس گیا، اور اسی لیے یہ عزائے حسین اس کا برپا کرنا ضروری ہے۔ میں کیسے سنی بھائیوں کو گلے لگا کے سمجھاؤں کہ اب تو مجلسوں کے لیے آپ کو امام باڑے بھی آنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہیے، اب تو مجلس سے آپ کے گھر میں پہنچ گئی، اب تو امام حسین آپ کے گھر میں آگے، اور آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے بھائی؟ اب تو امام حسین آپ کے گھر میں آ گئے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ رسول کا نوازا آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں بات سننا نہیں چاہیں گے؟ ہمیں کسی فرقے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی، ہمیں اسلام کا درد ہے، مسئلہ اسلام کا ہے، کدھر جا رہا ہے اسلام؟ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں جہالت کا یہ عالم ہے کہ اگر شوہر کراس فلورنگ کر رہا ہے تو بی خامخواہ طلاق بھی نہیں، گئی وہ قصہ ختم ہو، طلاق کہتے ہیں، نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہوگی تو مہر دینا پڑے گا، ٹوٹ گیا نکاح، پھر سے ختم ہو گیا، فسخ ہو گیا جی۔ اصل مسئلہ شریعت کیا ہے؟ میں تمام سنی بھائیوں کے چھڈی میں ہاتھ دے کے، سر پہ ہاتھ محبت سے پھیر کے، ان کو گلے سے لگا کے سمجھانا چاہتا ہوں، آپ حافظان قرآن ہیں، ماشاءاللہ بہت ہیں، قرآن میں کسی مسئلے کو اتنے ڈیٹیل سے بیان ہی نہیں کیا ہے جتنا مسئلہ طلاق کو بیان کیا ہے۔ سنیے، سن رہے ہیں تو سن لیں، پڑھ لیں پورا قرآن، کسی مسئلے کو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے بازار سے متعلق تعلق رکھتا ہو، چاہے سیاست، کچھ کسی مسئلے کو بھی اتنی تفصیل سے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ سورہ طلاق بھی ہے، سورہ نساء بھی ہے، سورہ بقرہ بھی ہے، ایک پورا سورہ جیسا آپ نے فرمایا سورہ طلاق موجود ہے، پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ کھٹ پٹ شروع ہو تو کیا کرو، کھٹ پٹ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کھٹ پٹ سے شروع ہونے والے پروسیجر میں مجھے کہیں چٹ پٹ طلاق نہیں دکھائی دیتی بھائی، کہیں پر بھی چٹ پٹ طلاق نہیں ہے۔ نکاح کرنا بہت آسان، قرآن کے اعتبار سے، واللہ میں کہتا ہوں، قرآن کے اعتبار سے نکاح کرنا بہت آسان، ایک سیکنڈ میں نکاح ہوتا ہے۔ ارے ایک سیکنڈ تو مبالغہ میں کر دیا، چلیے پانچ سیکنڈ لے لیجیے، بس پانچ سیکنڈ میں نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ان کہتو قبلتو، ان کہتو قبلتو، ان کہتو قبلتو، ان کہتو قبلتو، ڈبلی بجائی جاتی ہے کہ لوگ ذرا مصروف رہیں، یہ نہ کہیں کہ کیا پھلجڑی چھوٹ گئی، ورنہ تو ایک سیکھا ادھر سے ہوا، ایک سیکھا ادھر سے ہوا، نکاح ختم۔ نکاح کرنا بہت آسان ہے، طلاق دینا بہت مشکل ہے، اگر آپ قرآن کے قانون کو فالو کریں تو طلاق دینا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے طلاق دینا. کسی کے دل کو توڑ دینا، کسی کو اپنے پاس سے اٹھا دینا، کوئی عورت جو آپ کے سہارے آئی ہو اپنے سہارے سے ایک دم اس کو نکال دینا، ناٹ اے جوک. کھیل تماشا تھوڑی کہ طلاق طلاق کھاؤ کھٹا 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 کو الگ ہو گئی، نہیں ہے. خدا کے لیے انصاف کریے آپ. تو ہم آپ کو امام حسین نواس رسول کی اور ان کی جد امجد کی سیرت اور ان کے ابناء طیبین و طاہرین کی سیرت میں کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں. بس اسلام، اسلام کی ایک دو نہیں 14 شکلیں مجسم موجود ہیں. صورتاً ماڈل آپ کو اسلام کا دکھائی دے گا. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ جسری کے اعتبار سے اسلام کے معنی یہ ہیں، لغت کے اعتبار سے، کہ انسان اپنی مرضی کو ختم کر دے، میری کوئی مرضی ہی نہیں، جو میرا معبود ملے لے چاہتا ہے بس وہی میری مرضی ہے. یہ ہے اسلام. سکون چاہیے ہے. امام زین العابدین علیہ السلام 2.5-3 برس کی عمر باپ کی گود میں آرام کر رہے ہیں، سرکار ابو عبداللہ حسین مولا امام حسین کی گود میں آرام کر رہے ہیں، بخار ہے. باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا بخار ہے، اگر کسی چیز کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ. باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے، کہاں سے لائیں گے آپ کے ایسی شخصیتوں کا جواب؟ باپ کہتا ہے بیٹے سے 2.5-3 سال کی عمر، کہ بیٹا اگر تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہا بابا میرے دل میں تو ہمیشہ ایک ہی تمنا رہتی ہے، اور وہ تمنا یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی کوئی ایسی خواہش نہ پیدا ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. لائیے ان کا جواب. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. تو 14 چلتے پھرتے ماڈل آپ کے سامنے موجود ہیں. اور رسول کے وصال کو بھی کتنا عرصہ ہوا تھا کہ مسلمان بن کر دنیا کی بدترین شخصیت خلافت رسول کی ابا اوڑھ کر دمشق تخت پر بیٹھ گئی، جس کا نام ہے یزید. لا حول ولا قوة الا بالله. یزید مسلمان، ویسے کارنامے تو آپ پڑھیں، سنوں گا ان شاء اللہ آپ کے سامنے. تو اسلام کیسے ہے یہ بھی میں رسول کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک مجلس میں کہ جب مولا علی عمرو سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن جا رہا ہے کافر سے لڑنے کے لیے، فرمایا تھا کل ایمان. تو ایک علی کل ایمان تھوڑی ہیں، 14 کل ایمان ہیں، 14 کل اسلام ہیں، 14 کل دین ہیں. ان کا بھی ذکر میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. میں بھارت سے آ رہا ہوں، میں بھارت سے آ رہا ہوں. میں نے آفیشیل طریقے سے وہاں کے لوگوں کو بتا دیا ہے، اور آج میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں ایک مسئلے کا حل. میں نے آفیشیل طریقے سے وہاں بتا دیا ہے کہ ایک بات آپ یاد رکھیں ذمہ داروں سے میں نے کہہ دیا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو عزادار ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہوگا. یہ عزاداری کا فیض ہے اس دنیا میں. میں نے اسے کہا کہ آپ 1500 برس کے عرصے میں, 1500 برس کے عرصے میں جب سے اسلام چلا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایک عزادار ایسا پیش کر دیں کہ جس پر دہشت گرد ہونے کا شبہ بھی کیا گیا ہو. اور انہوں نے وہ لوگ بھی پڑھے لکھے تھے, یار تھوڑی تھے, میری بات کو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے تصدیق کر دی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا. اور چپکے سے یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے جو ڈائریکشن دینا تھے وہ ڈائریکشن دے دیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس بات کے کچھ ہی روز کے بعد میرے پاس بنارس سے اطلاع آئی کہ وہاں ایک شیعہ نوجوان کی دکان تھی, ایک ہندو کی عمارت میں, وہ ہندو سب انسپکٹر تھا پولیس میں. یہ کنفرم میں بتا رہا ہوں آپ کو, خود میں تحقیق کر لی, نمبر تھوڑی ہوا تھوڑی بات کروں گا میں. تو وہ شیعہ بچہ تھا 22 سال کا, اس کی دکان تھی, ایک ہندو سب انسپکٹر آف پولیس کی بلڈنگ میں, وہ چاہ رہا تھا کہ دکان خالی ہو جائے. اب وہ قانون کے بعد سے دکان خالی تو ہو سکتی ہیں, اب پولیس کے لوگ جیسے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اس نے یہ کیا کہ چپکے سے ایک رات کو پیچھے کی طرف سے کہیں سے کچھ AK-47 کے کارٹریج لائف, کچھ مسجد کے نقشے وقت سے, کچھ مندر کے نقشے وقت سے کہ صبح سوسکیاں کسی کبٹ میں رکھوا دیے, اور پھر خود ہی 100 پر فون کر دیا گمنام کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے اور اس کی دکان پر چھاپا مارو, ماج تم کو اس کا ثبوت مل جائے گا. آج کل تو آپ جانتے ہیں کتنی فضا چارج ہے, کتنی سینسیٹیو ہے. اسی وقت پولیس جو تھی کھمکھما کے اس کی دکان پر پہنچ گئی, دکان کے اندر گھس گئی, تلاشی لی, تو واقعی وہ ایک الماری کے اندر سے کچھ کارٹریجز AK-47 کے اور کچھ میپس اور نقشے نکل آئے. اس کے چہرے پر انہوں نے کپڑا ڈالا, ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی, ہتھکڑیاں ڈال دی, لے کر کوتوالی آئے پولیس اسٹیشن. مسئلہ اتنا سینسیٹیو تھا کہ SSP پولیس اسٹیشن کے باہر ٹہل رہا تھا. جیسے ہی پولیس نوجوان کو لے کر پہنچی ہو اس کے سامنے سے اس کے چہرے کے اوپر سے وہ نقاب کپڑا جو تھا وہ ہٹایا گیا, اس کی صورت سامنے آئی, اس نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ تم ماتم کرتے ہو؟ واللہ نمبر پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ بنا شرموں کے پوچھ لیجئے, تم ماتم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تو شیعہ ہوں ماتم کرتا ہوں. کہ چھوڑ دو اس کو, واللہ یہ واقعہ ہوا ہے, چھوڑ دو اس کو, لیٹ ہم گو, جانے دے اس کو. جو ماتم دار ہوتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہوتا, جو ماتمی ہوتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہوتا ہے, اس کو جانے دو. چلایا وہ, اس کے بعد اس نے کہا آپ تحقیق کرو کہ یہ ٹیلی فون کس نے کیا تھا. پورا واقعہ سن لیجئے, آپ دیکھو انویسٹیگیٹ کرو یہ ٹیلی فون کس نے کیا تھا, وہ کس وجہ سے وہ نکلتا ہے, ریکارڈنگ ہوتی ہے, ڈھونڈ ڈان کے نکالا گیا, وہ نمبر نکلا, تو وہ نمبر جو نکلا تو معلوم کہ انہیں کے پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر نے فون کیا تھا. وہ ایسا ایماندار آدمی تھا کہ اس نے اسی وقت اسے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا اور اس پر کیس چل رہا ہے. اس ہندو پولیس سب انسپکٹر پر آپ چیک لیں, اگر بنارس کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں بنارس جا کے اور تحقیق کر کے یہ بات آپ کو سامنے کر رہا ہوں, اس پر اب کیس چل رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلک پر چلتے ہوئے اگر اس ملک میں عزاداری کو فروغ دیا گیا ہوتا، اگر اس ملک میں ماتمداری کو فروغ دیا گیا ہوتا، کوئی دہشت گردی کی وبا نہ آتی. یہ دہشت گردی کی وبا نہ آتی. اب سمجھیے تو سمجھیے، نہیں سمجھیے تو نہ سمجھیے. بیچ میں قصہ یہ ہوا کہ اس ملک کو ضیاء بتیس ہو گئی. ضیاء بتیس ہو گئی ہے، اور ضیاء بتیس کا دنیا میں اب تک علاج نکلا نہیں ہے. پھنس گیا، خدا رحم کرے گا. میں یہاں کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اب تو یہ بھیڑیا خود ان کو بھی ٹارگٹ بنا رہے ہیں بھائی، ان کو بھی ٹارگٹ بنا رہے ہیں بیچاروں کو، بے خطا لوگوں کو. تو اگر اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں، عزاداری کو فروغ دیتے جائیے، برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے. صلوات پر محمد وال. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. یہ تین مجلسیں تمہید کی ہیں، پرسوں کل اور آج، تو عزاداری کا فیض. لیکن میں نہیں کہتا کہ شیعہ گناہگار نہیں ہوتے، گناہگار ہوتے ہیں، بے شک گناہ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، مگر کرتے ہیں. مگر بے خطا کو قتل کرنا، یہ گناہ نہیں کرتے. مظلومیت کی اتنی مہریں لگتی ہیں کہ آپ جب ماتم کرتے ہیں تو ہر ماتم کے ساتھ آپ کے دل پر ایک مہر لگتی ہے، ایک مہر لگتی ہے، مہر لگتی ہے، جو ہزاروں مرتبہ آپ کے دل پر لاکھوں مرتبہ مہر لگتی ہے کہ ہم مظلوم کے حمایتی ہیں، جو ظالم کے حمایتی. اس لیے آپ اس لائن پر نہ کبھی گئے ہیں، 1500 برس میں نہیں گئے تو آپ کیا جائیں گے؟ جب 1500 برس میں آپ نہیں گئے تو آپ کیا جائیں گے؟ اب کہا جاتا ہے، چونکہ فرمائش بھی تھوڑا اور میں کچھ پڑھ دوں جو کل تک میں پڑھ رہا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ عزاداری میں اور کی رسموں میں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، غیر شرعی باتیں آ گئی ہیں. اچھا بھائی، آ گئی ہوں گی. اگر بفرض آ بھی گئی ہیں تو کس عبادت میں ایسی باتیں نہیں آئی ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، آپ میرے بھائی ہیں، ہم دونوں دوستوں کی حیثیت گفتگو کر رہے ہیں، جسٹ لائک فرینڈس وی آر ٹاکنگ. نماز سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے؟ میں وہ ہاتھ کھولنے ہاتھ باندھنے والا مسئلہ نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، یوں یوں کرنا یا یوں کرنا مسئلہ نہیں پیش، وہ پیش کروں گا جس سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اختلاف ہے، مسئلے کی اختلاف ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا. میں تو ایسی بات پیش کروں جس کو سب مانے، نماز میں گڑبڑ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کوئی صاحب سنی ہوں، شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سلفی ہوں، مقلد ہوں، غیر مقلد ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ظاہری ہوں، کسی فرقے سے کسی مسئلے سے تعلق رکھتے ہوں، مجھے کہیں لولی لنگڑی روایت یہ دکھا دیں کہ رسول اللہ نے جب نماز پڑھتے تھے تو سجدہ قالین پکڑتے، دکھا دیتے ہیں. دکھا دیجیے، کہیں دکھا دیجیے. یہاں سے لے کے عراق تک، سیریا تک، جارڈن تک، سعودیہ تک، کویت تک، جہاں جہاں میری آواز پہنچی، کوئی صاحب مجھے ایک مثال ایسی دکھا دیں کہ جہاں رسول نے کبھی قالین پر سجدہ کیا ہو. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جو کام رسول نے نہ کیا ہو وہ کیا جائے تو بدعت ہے. تو جب یہ مسلمات میں سے ہے کہ رسول نے کبھی قالین پر سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا، ہمیشہ خاک پر سجدہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ خاک پر سجدہ کرنا سنت رسول ہے، قالین پر سجدہ کرنا بدعت ہے.
Amen.
ہوئی نماز میں گڑبڑ کے نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ اب جہاں بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں وہاں ہے دماغ میں شاہی, تو شاہی اپنی توہین سمجھتی ہے کہ اپنی پیشانی خاک پر رکھے, وہ پیشانی پہ رکھیں گے تو قالین ہی پر رکھیں گے, وہ ان کے متکبرانہ مزاج کے خاک پر سجدہ ہے اس لیے کہ انسان میں احساس کمتری پیدا ہو. اب ہم بھی پھنستے ہیں بھائی جا کے مسجد میں قالین بچھا کیا کریں, تو مجبوراً اگر کوئی صورت نہ ہو تو ہمارا بھی جواز حکم دی جائے, وہ مجبوری تو وہ تو حکم شریعت اٹھ جاتا ہے, جہاں مجبوری آتی شریعت کا حکم اٹھ جاتا ہے. لیکن انصاف سے آپ بتائیے کہ نماز میں نہیں, کوئی لفظ تو نہیں ہے اس کی, وضو کا ذکر تو نہیں کیا میں نے, ہاتھ کھولے ہاتھ باندھنے کا آمین یا اس کا ذکر تو میں, جو ایک بالکل آنکھوں دیکھی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی, نماز میں گڑبڑی آئی کہ نہیں آئی. رسول نے زندگی میں ایک مرتبہ سجدہ قالین پر نہیں کیا, ایک مرتبہ سجدہ نہیں کیا قالین کو. قالین پر سجدہ ہو رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا مطلب؟ ارے بھائی مفتیان کرام کی, مفتیان کرام کو میں لقب دینا چاہتا ہوں اور وہ لقب بالکل ان کے شایہ نشان ہے, دقیانوس ملت. آپ میں سے بہت سے بیٹا نہیں معلوم ہوگا تم, سنو یہ بتاؤ کہ جب پریس ایجاد ہوا تھا جس سے کتابیں چھپتی ہیں, تو پریس کے ایجاد ہونے کے بعد کتنے دنوں کے بعد قرآن چھپنا شروع ہو گئے پریس میں پتا ہے تمہیں؟ نہیں معلوم ہوگا. تم سوچو کہ 10-15-20 سال کے بعد قرآن چھپنا شروع ہو گئے, جب پریس کے ذریعے کتابیں چھپنا شروع ہوئیں تو مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں پریس موجود نہیں تھا, اس لیے پریس کے ذریعے قرآن کا چھپنا بدعت ہے. واللہ سنی بھائی میرے, سنی بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. ابھی آج ہی قصہ بتا دوں, میں امیر پٹیل ساتھ یہاں بیٹھا ہوں, اس قبا میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی, میں نے درزی کے یہاں بھیجا کہ اس کو ٹھیک کر دو, اور لانڈری گئے کپڑے دھلنے کے لیے, نہ درزی نے پیسے لیے نہ لانڈری والے نے پیسے لیے, کہا کہ ان سے کہیے ہمارے لیے دعا کر دیں. وہ بھی سننی ہے, وہ بھی سننی ہے, سن لیجئے, سن لیجئے کہ وہ بھی سننی ہے, وہ بھی سننی ہے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, محبت سے محبت کو آپ جیتیں گے. جی یہ عالم اسلام مسئلہ, شیعہ سننے کا مسئلہ تھوڑی ہے, میں تو مفتیوں کی بات کر رہا ہوں, مفتی تو عالم اسلام کے ہیں. ان کا پریس میں قرآن چھپنا بدعت, یا لکھے جاؤ ہاتھ سے, مرے جاؤ لکھے جاؤ, لکھے جاؤ. کہیں کہیں سے قرآن لکھے گئے, ایک ہوتا ہے خط ناخون, وہ بھی قرآن میں نے دیکھے. قرآن شریعت کہتی ہے ناخونوں کو تراشتے رہو, مگر قرآن کو چونکہ ناخون سے لکھنا تھا لہذا انہوں نے خلاف حکم شریعت پہلا کام تو یہ کہ ناخون اتنے اتنے بڑے کیے, اس کے بعد ان کو چاقو سے چھیلا اور قلم کی شکل دی. یہ میں نے خود دیکھے ہیں قرآن بھائی, بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے, اور اس کو انہوں نے موٹے کاغذ پر الٹا لکھا, جب الٹا دبا کے لکھا تو دوسری طرف سیدھا ابھر کے آیا, اس طرح سے پورا قرآن لکھا. شو کہتے ہیں خط ناخون, خط ناخون سے قرآن کو نوچتے رہے, خط گلزار, خط سلف, سونے کے پانی سے قرآن لکھا جا رہا ہے, زمرد کے پانی سے قرآن لکھا جا رہا ہے. یہ سب صحیح تھا؟ قرآن اس لیے آئے کہ زمرد کے پانی سے لکھا جائے, قرآن اس لیے آئے کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے. قرآن میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا, لندن میں دیکھا کہ صاحب چسٹر اوور کوٹ کئی چیزیں پہنے وہ یوں کیے میں چلے جا رہے ہیں, میرے پاس ہمیں کیا ہے بھائی کیا چھپائے ہیں, دیکھیے. پھر میں نے خود دیکھا اتنا بڑا قرآن, کم سے کم 2 کلو تو اس کا وزن ضرور ہوگا, اس کا ہر پیج سالڈ قرآن سونے کا تھا, گولڈن, اس پر لکھا ہوا. یہ قرآن اس لیے آیا تھا, قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ سونے کے اوراق پر لکھا جائے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ تمہارے دل پر لکھا جائے. جب یہاں سے چیزیں ہٹتی ہیں تبھی ظاہری شکل اختیار کرتی ہیں. تو قرآن بتایا تم کو بیٹا، پیرس کے ایجاد ہونے کے بعد پہلا قرآن جو ترکی میں چھپا ہے وہ 200 برس کے بعد، آفٹر 200 ایئرز دا فتوا آف بدعت کنٹینیوڈ. 200 برس تک بدعت کے فتوے کی مار قرآن پر پڑتی رہی. چھپ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، نہیں چھپ سکتا، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. رسول کے زمانے میں پریس نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا دقیانوس ہو، دقیانوس سے ملت. اب چھپنا شروع ہوا، بڑے بڑے خوبصورت قرآن چھپ رہے ہیں. سن لیجئے میری بات، اس میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں بھائی. ایران کا وہ بادشاہ جو تھا کمبخت بدماش رضا شاہ پہلوی، 76 میں جب میں گیا ہوں تو مجھے قرآن اتبا دکھایا گیا، دیا نہیں گیا. اتنا خوبصورت قرآن تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ وہ شہنشاہ آریہ مہر حضرت شاہ محمد رضا پہلوی نے چھپوایا، اس دعوے کے ساتھ کہ اس سے زیادہ خوبصورت قرآن دنیا میں کہیں نہیں چھپائے. صحیح بات ہے، غلط بات نہیں، کیونکہ قرآن بڑا خوبصورت تھا. لیکن خوبصورت قرآن وہی چھاپتا ہے جو بدسیرت ہوا کرتا ہے. بدسیرت ہمیشہ قرآن کی اور مقدس چیزوں کی خوبصورتی پر زور دیتے ہیں. اور اب ایک دوسرے بادشاہ ہیں جو قرآن، بھائی آپ قرآن اگر چھپوا رہے ہیں کہ لوگ اسے پڑھیں، غور کیا آپ نے، اور ثواب حاصل کریں صحیح قرآن پڑھیں، تو آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن چھپوایا کس نے ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کا چھپوانا پیش نظر نہیں ہے، نام کی تشمیر پیش نظر ہے. تو قرآن میں نہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. مساجد سننی بھائی بھی سن لیں، اپنی کتابوں کو دیکھیں، سیاست کو، دیگر کتب کو. مسجدوں کو سجانا صحیح نہیں ہے، مسجدوں میں بیل بوٹے بنانا درست نہیں ہے، مسجدوں میں شینلیئرس لگانا درست، ارے بھیا سمجھ لیجیے بات، وہاں نہیں ہے. جدھر آپ سجدہ کرتے ہیں ادھر تو کوئی چیز لکھنا چاہیے ہی نہیں. قرآن کی آیت بھی آپ کو نہیں لکھنا چاہیے. شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ احکام مساجد ہیں. پوچھ لیجیے آپ کسی، آپ مسجد بناتے ہیں احکام نہیں معلوم کرتے، میں کیا کروں اس کو جی. اس لیے مسجدوں کا فیسلٹیٹ کریں، سہولتیں دیں، ڈیکوریشن نہیں. بھائی ڈیکوریشن کہاں ہوتا ہے، ڈیکوریشن کہاں نہیں ہوتا ہے. آپ کسی عرب شیخ کے پاس جائیں گے تو اس کے پیلس میں ڈیکوریشن ہوگا، لیکن اگر کسی اچھے اسپتال میں جائیں گے تو وہاں فیسلٹیشن ہوگا، ڈیکوریشن نہیں ہوگا. فیسلٹیز ہوں گی وہاں پر، آپ تھیٹر کی اور ساری فیسلٹیز ہوں گی. تو مسجد آپ کے روحانی آپریشن کی جگہ ہے، اس لیے وہاں پر وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے. اس لیے کہا گیا ہے کہ مسجدوں کو سادہ رکھو. مسجد نبوی سادہ ہے، میں غلط بات نہیں کہہ سکتا، یہ مجھ سے آپ توقع نہ کریں. چاروں خلافہ کے دور تک، جن کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے، اس وقت تک کسی بھی خلیفہ کا کوئی پیلس ویلس نہیں بنا تھا، نہ ان کا پیلس بنا تھا نہ مسجد نبوی نے پیلس کی شکل اختیار کی. جب ملوکیت آئی تو ادھر بادشاہ سلامت کا پیلس بنا، ادھر مسجد نبوی کی آرائش شروع ہوئی کہ اگر کوئی ہمارے پیلس پر اعتراض کرے تو ہم کہیں کہ اللہ یہاں کا گھر بھی تو ایسے ہی بنا رہے ہیں. یہ ہے سارا کچھ. تو مسجدیں ان اصولوں پر بن رہی جو اصول شریعت نے بتائے ہیں، قرآن ان اصولوں پر چھپ رہے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں، نمازیں ان اصولوں پڑھی جا رہی ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں. روزے کو دیکھ لیجئے، میں وہ افطار و سحر کا مسئلہ نہیں چھوڑوں گا، یہاں کبھی موقع آ جاتا چھوڑوں گا. اس وقت میں نہیں، اس وقت میں کوئی اختلافی بات کہی نہیں ہوں. ہمارے یہاں افطار پارٹی ہوتی ہے، جب رمضان کہتا ہے افطار آرتی ہوتی ہے. کس کی طرف سے؟ شری اٹل بہاری واجپئی جی کی طرف سے. ہاں بھائی آپ نے پڑھا ہوا ہے ہاں, شری لال کرشن اڈوانی جی کی طرف سے. افطار کاہے کا ہوتا ہے؟ روزے کا ہوتا ہے نا. اے بھائی جب روزہ ہے ہی نہیں تو افطار کاہے کا ہوگا بھائی؟ بیٹا بتاؤ, جب روزہ ہے ہی نہیں تو افطار کاہے کا ہوگا بھائی؟ کاہے کا افطار ہو رہا ہے؟ افطار تو کہتے ہی ہیں روزہ کھولنے کو. ارے روزے تو کھولا کیا جائے گا, وہاں بندا ہوا کیا ہے جو کھولا جائے گا؟ لیکن کیا کیا نورانی داڑیاں دکھائی دیتی ہیں. کوئی اور پارٹی ہوتی تو شاید یہ نورانی داڑیاں وہاں دکھائی نہ دیتی, مگر حلوہ مولویوں کی کمزوری ہوتا ہے. چاہے بعد میں اسپتال جانا پڑ جائے مگر حلوہ نہیں چھوٹے گا, حلوہ نہیں چھوٹے گا. یہ افطاریوں میں جو مسلم دشمن اسلام دشمن لوگ میں پولیٹیکل مفادات کے لیے سیاسی افطاریاں کر رہے ہیں, اس میں شریک ہونا صحیح ہے؟ تو سنی بتا دے, کوئی شیعہ بتا دے, کوئی بریلی بتا دے, کوئی دیوبندی بتا دے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. تو نماز میں گڑبڑ ہو رہی ہے, روزے میں گڑبڑ ہو رہی ہے, افطار میں گڑبڑ ہو رہی ہے, مسجدوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے. ایک حج رہ گیا, حج کے لیے بھی سن لیجئے. ایک دفعہ میں حج کرنے جا رہا تھا, اس میں تو بھائی کوئی کلام نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کا ہائی کمیشن, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, مجھے بہت محبت بھرا میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ لوگ, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. میں کبھی آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا, لیکن یہ واقعی ہے کہ میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا. میرے اپنے ملک میں مجھے وہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں جو یہاں ملتی ہیں, جو پی آئی اے میں ملتی ہیں, جو پاکستان ہائی کمیشن میں ملتی ہیں. ابھی تقریبا جاری ہو جائے میں غلط کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو ایک دفعہ میں دہلی سے کراچی آیا, کراچی کی پی آئی اے کی فلائٹ سے میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس جہاز میں بس میں اور میرے ساتھ ایک اور مولوی افتخار صاحب تھے کشمیر کے, یہ شیعہ تھے, باقی سب بیچارے بریلوی مسلمان تھے, غریب لوگ بیچارے, وہ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا حج تو قبول ہوگا نہیں, یہ بیچارے غریب لوگ ہیں, کس طرح سے پیسہ جمع کر کے جا رہے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, لاؤ ان کے میں خدمت ہی کرتا چلوں, شاید اللہ یہ خدمت قبول کر لے. میں نے ان کی خدمت شروع کر دی. ان کو بیچاروں کو ظاہر ہے کہ وہ اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی, میں عربی جانتا تھا, تم اس سے فائدہ اٹھاتے. میں نے ان کی خدمت شروع کر دی, ان لوگوں نے مجھ پر اعتبار کر لیا. اب سنیے, اب جب جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو جتنے وہ حاجی تھے بیچارے سنی بھائی ہمارے, ان سب نے وہ پاسپورٹ سب میرے حوالے کر دیے کہ آپ ہی سب کلیئر کرائیے, آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں, ہمارے سن میں آتا ہوتا نہیں. سر میں کلیئر کراتا رہا, سنتے رہیے گا, حج بتا رہا ہوں آپ. ایک 20-25 پاسپورٹ کلیئر ہو گئے تھے کہ ایک حاجی بیچارہ, اس کا نام تھا محمد اکبر, اس کا نام تھا محمد اکبر, وہ الو کی تم فاختہ, وہ جو امیگریشن آفیسر تھا, اس نے اس کو پڑھا محمد اکبر. سے ہائے شروع, ہائی شروع, محمد اکبر, مل محمد اکبر, اللہ اکبر. اس نے کہا محمد اکبر, محمد اکبر کہاں سے ہو گئے؟ اللہ اکبر ہے. اور قلم اٹھا کے اکبر کو اصغر کر دیا. میں نے کہا لو بھائی تم تو اکبر سے اصغر ہو گئے, کیسا خبر. تم تو گئے, میں کیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو اٹھایا قلم خرچ سے اصغر کر دیا. محمد اصغر یعنی اصغر کے معنی ہوتے, اکبر کے معنی سب سے بڑا, اصغر کے معنی سب سے چھوٹا. اب آپ غور کیجئے کہ محمد کو کیا بنایا اس نے, سب سے چھوٹا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ صحیح تھا, بیچارہ وہ روتا، میں کہا بھیا میں کیا کر سکتا ہوں. اس کے بعد آگے بڑھے اور کسٹم کی منزل آئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چیختے پکارتے ہوئے آئے کہ آئیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میں تو گیا کیونکہ حج کا معاملہ ہے، میں ممبر رسول کی نقل ہے یہ ممبر، یہ ہم غلط نہیں کر سکتے. میں نے یہ دیکھا کہ سعودی کسٹمز کے جو لوگ ہیں وہ ان کے گلوں سے اور بغلوں سے قرآن اٹھا اٹھا کر نکال نکال کر اور جیسے کوئی گندی چیز پھینکی جائے یوں پھینک رہے ہیں یوں، اور وہ قرآن پھڑ 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 کرتے ہوئے جا کے وہاں ڈھیر ہو رہے ہیں، ڈھیر لگا رہا تھا. میں کہا یہ کیا کر رہے بھائی، ارے یہ قرآن کو ڈھیر مت کر رہا، چلے یہ قرآن ہے دیکھو تو اس کو، اس میں کیا ہے، کس کا ترجمہ یہ. تو میں نے دیکھا اس میں کہ وہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ تھا، یہ مشرق کا ترجمہ ہے اس میں، یہ مشرق کا ترجمہ. میں کہا ترجمہ مشرق کا ہے، کلام تو اللہ کا ہے. کچھ نہیں سنی. وہ قرآن اسی طرح سے پھینکتے تھے. یہ توہین قرآن کرنا اللہ کے مہمانوں کے ساتھ، یہ شروع کرنا ضیوف الرحمان جن کو کہا جاتا ہے، یہ شروع کرنا. مگر میں کوئی چیز چھپاؤں گا، ایک مرتبہ اور میں حج ہو گیا، پھر وہاں کسٹم والے سے کچھ میری بات ہو رہی تھی، اس نے کہا آئیے اندر، تو لے گیا مجھے اندر اور وہاں ایک قرآن رکھا تھا، اتنا بڑا، اتنا موٹا قرآن تھا، اتنا بڑا. کہ لیا قرآن، دیکھیے قرآن کیا تھا، وہ قرآن ہے کہنے لگا سے کھولیے. تو اب جو میں نے کھولا تو میرے تو حواس ہو، وہ جو اتنا موٹا قرآن لائے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں کوئی شے ایب نارمل ہو اس سے ہوشیار ہو جائیے. نارمل چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں بیٹا، یاد رکھو جہاں ایب نارمل ہو وہاں ہوشیار ہو جائیے. اتنا بڑا قرآن، اتنا موٹا، کلے کھولی. جب میں نے کھولا تو میں نے دیکھا کہ بیچ سے وہ باقاعدہ کٹا ہوا ہے، یوں ہول بنا ہوا، ہول. میں نے کہا ہول کیسا قرآن، کس نے کٹا، کتنی بے حرمتی کی. کہا جی اس میں حشیش بھر کر آئی تھی. سمجھے نا، نشہ آورتی ابھر کر آئی تھی. تو یہ جو حج میں سب ہو رہا ہے یہ صحیح ہے؟ تو کیا اس کا مطلب کیا ہم نماز کو چھوڑ دیں، کیا مسجدوں کو چھوڑ دیں، کیا حج کو چھوڑ دیں، کیا روزہ رکھنا چھوڑ دیں؟ آپ کہیں گے نہیں، چھوڑا کچھ نہیں جائے گا، رکھا جائے گا، اصلاح کی جائے گی. بس جو پروسیس آپ ان عبادتوں میں اختیار کریں گے وہی پروسیس اس عبادت میں بھی اختیار کی جائے گی. صلوات در محمد والا. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. تو مجلسوں کو تھوڑی بند کر دیا جائے گا، اگر بفر کچھ گڑبڑ تھوڑی بہت ہو گئی ہے تو دیکھ لیں گے، اگر ہو گئی اگر، لیکن مجلسوں کو تھوڑی بند کر دیا جائے گا، نادا کے جلوسوں کو بند کیا جائے گا. اور یہ آزاد حسین ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیے ہندوستان پاکستان کے اور مختلف یورپ میں بھی امریکہ میں بھی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پورے گاؤں میں ایک شیعہ ہے، نہیں بہت سمجھ سکتے ازادار نے شیعہ کا غلط استعمال کیا، ایک ازادار ہیں، دو ازادار ہیں. اور وہ دو ازادار پڑھنے والوں کو کہاں سے بلائیں، اور بلائیں بھی تو سننے والا کون ہے، کون سن. لیکن اب ٹیکنالوجی کو آپ دعائیں دیں کہ ہر جگہ انٹرنیٹ پہنچ گیا، ہر جگہ ٹی وی پہنچ گیا. اب آپ اپنے پسند کے عالم یا خطیب یا ذاکر کو آرام سے سن سکتے ہیں، چاہے انگریزی میں سے سنیے، چاہے عربی میں سے سنیے، چاہے اردو میں سنیے، چاہے پنجابی میں سنیے، جس زبان میں آپ کو پسند ہو اس زبان میں آپ سنیے. تو مجلسوں کو کوئی روک ہو ہی سکتا ہے؟ کسی کے کسی ملک کے بس میں یہ ہے، کسی ملک کے بس میں یہ ہے کہ وہ کسی ذاکر پر پابندی لگا دے، مگر ذاکر پر پابندی لگ سکتی ہے، ذکر حسین پر پابندی نہیں لگ سکتی. ذکر حسین تو جا مجلسیں آ رہی ہیں جس پر صرف ماتم آ رہے ہیں, جس پر صرف نوحے آ رہے ہیں, تو آپ کو یقین آیا کہ یقین نہیں آیا کہ کوئی محافظ ہے اس کا؟ اور آپ کو یقین آیا کہ یقین نہیں آیا کہ ایک وہ کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ اللہ کے جو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے, اس نے رسول کی بیٹی سے کچھ وعدہ کیا تھا, اس نے رسول کی بیٹی سے اپنے رسول کے ذریعے کچھ وعدہ کیا تھا. جب رسول نے بیٹی کے سامنے کربلا کی داستان بیان کی, ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ بچہ جو تیری گود میں کھیل رہا ہے اس پر کیا کیا گزرنے والی ہے؟ یہ تو فاطمہ کا خلیجہ تھا جو برداشت بھی کر لیا, دوسری ماں تو برداشت بھی نہیں کر سکتی. تو بیوی نے پھر ایک ہی سوال کیا کہ بابا یہ واقعہ جب ہوگا تو کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا. اچھا تو کیا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے. میں ہوں گی؟ تو تم بھی نہیں ہوگی. کہا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا. کہا تو پھر اب ایک سوال, اس ایک سوال کے لیے سارے سوال ہو رہے تھے. جب کہا کوئی نہیں ہوگا تو بس ایک سوال, فاطمہ کی حسرت کو سمجھیے, فاطمہ کی حسرت کو سمجھیے. بی بی نے ایک سوال کیا, صرف وہ سوال یہ کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو کیا کوئی میرے بچے کا رونے والا بھی نہ ہوگا؟ یہ حسرت ہے فاطمہ کی, یہ فاطمہ کی حسرت ہے. سب رسول نے فرمایا کہ نہیں بیٹی نہیں, مجھ سے میرے معبود نے وعدہ کیا ہے, میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جو قوم ہمیشہ اس دنیا میں تیرے بچے کے غم کو تازہ رکھے گی. کون کس کو یاد کرتا ہے, کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ آپ اسے بتائیں. 1400 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں, مجلسیں روز بروز, مجلسیں فقط نہیں عزاداری روز بروز رونق بڑھ رہی ہے, شرکت کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, نوحہ خانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کراچی میں جو جلوس نکلتے ہیں وہ میں شریک ہوتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا شان ہوتی ہے, کیا شوکت ہوتی ہے. ایسا محرم کہیں نہیں ہوتا جیسا کراچی میں ہوتا ہے. پوری دنیا کے محرم کی انکلوڈنگ لکھنؤ, وہاں محرم بہت شاندار ہوتا ہے, لیکن جیسا یہاں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہیں. جیسے جلوس یہاں نکلتے ہیں. اور آج ایک بات میں آج کہنے والا نہیں تھا لیکن اب کچھ جذباتی آدمی ہو جاتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے. آپ کو ایک شاعر بھی مل گیا ہے, میرے ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, وہ میرے شہر کے رہنے والے بھی نہیں, ریحان آزمی. اس شاعر کے اوپر بی بی فاطمہ کا سایہ ہے. میں مجھے کوئی حق نہیں کسی کو لقب دینے کا, لیکن میں دل کی آواز ہے, میں اب ریحان آزمی کو دیبل پاکستان کہوں گا. دیبل پاکستان بڑا مخلص شاعر ہے, بڑا زود گو شاعر ہے, بہت ہی اثر انگیز نوحے کہتا ہے. اب جو انہوں نے نیا اسٹائل نکالا ہے جس کا ایک نوحہ جو معصوم بچے پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی, قیدی بن کر شام چلی ہے. یہ پہنچا دیئے ریحان آدمی تک میری بات گزارش. یہ نوحہ میں نے اگلے سال سنا اور بہت پوری دنیا میں یہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی قیدی بن کر شام چلی ہے. میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اب وہ نوحوں کا یہی اسٹائل رکھ لیں, یہی اسٹائل جو اللہ کی طرف سے یا بی بی کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے, اسی کو رکھ لیں. کیوں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس رپورٹیں ہیں, میرے پاس رپورٹیں ہیں کہ جب دوسرے فرقوں کے معصوم بچے جو پیغمبر سے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں, جب یہ مصرعہ سنتے ہیں کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی قیدی بن کر شام چلی ہے, تو وہ اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی وہ کس نے قید کیا تھا؟ یہ اللہ نے ان کو راستہ دکھایا ہے, یہ بی بی نے راستہ دکھایا ہے. میرے پاس رپورٹیں ہیں متعدد. بچے اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں یہ کون تھا کہ جس نے ہمارے نبی کے نواسی کو قید کیا؟ بتاؤ کون تھا, بتاؤ کون تھا. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جیسے سبیلیں ہاتھ پکڑوا دیتی ہیں مجرم کا, جب والدین انڈر پریشر آتے ہیں تو انہیں کہنا پڑتا ہے, نام بتانا پڑتا ہے کہ فلاں اور اس کا جرم پیکٹ ہوتا ہے, اسے میں بیان کرنا نہیں چاہتا. بس عزیزوں, آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی اور آج دوسری شب ہے. حسین کا قافلہ چھوٹا سا کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ حسین کے کچھ سپاہیوں نے اللہ اکبر کہا. مولانا نے کہا اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یہاں تو ہم نے کبھی نخلستان کے بارے میں سنا نہیں تھا, مگر ہمیں دور کھجور کا کچھ درخت دکھائی دے رہا ہے. امام نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں, تم نے دھوکا کھایا, تمہاری نظر نے دھوکا کھایا ہے, کھجور کے درخت نہیں ہیں, کچھ سوار ہیں جو گھوڑوں پر آ رہے ہیں, ان کے کاندھوں پر نیزے رکھے ہوئے ہیں جن کی انیاں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی. سنی بھائی خدا کے لیے یہ واقعہ سن لیں. ارے ان کے نواز رسول کے نواسے کا واقعہ ہے, ان کے پیارے نبی کے پیارے نواسے کا واقعہ ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں. اتنے میں ہور کا لشکر سامنے آ گیا, 1000 سپاہی. امام نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہا ہم لشکر ابن زیاد کا ایک حصہ ہیں, یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا ہے کہ آپ کو بیعت میں مجبور کیا جائے. ابن زیاد نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ جہاں ملیں آپ کو روک لیا جائے اور آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا جائے. اور امام نے فرمایا کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو کہا ٹھیک ہے, پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے, آپ کو قتل کر دیں گے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, اللہ ہو, دیکھیے یہ ہے اسلام. اسلام دیکھیے, اسلام یہ ہے, اسلام یہ ہے, اسلام یہی اسلام ہوتا تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. واللہ میں کہتا ہوں اگر یہی اسلام ہوتا مسلمانوں تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی. امام نے کہا یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہونٹ پھڑفڑا کیوں رہے ہیں؟ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تمہیں آنکھیں حلقوں میں کیوں ہیں؟ ان کا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. امام نے کہا اب ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, سب بات ملتوی. اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو پانی سے سیراب کر دو. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. اور جب سارے پانی دشمنوں کے سپاہی پانی سے سیراب ہو گئے تو امام نے دیکھا کہ جانوروں کی زبانیں گھوڑے باہر نکل آئیں. کہا ان گھوڑوں نے کیا خطا کیا بھائی؟ یہ مجبور جانور ہیں, ان کو پیاس کا ان کے عالم دیکھ رہے ہو, ان کو پانی پلا دو. ان کہا مولا اگر ان کو ہم پانی پلا دیں گے تو پھر اب پانی بچے گا نہیں, اور آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بے کس سیلانیاں ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی گفتگو زور زور ہو رہی تھی, کیا زینب کان تک آوازیں نہیں جا رہی ہوں گی؟ لیکن بہن کو بھی پہچانی ہے کہ بھائی اگر سخی ہے تو سخی بھائی کی سخی بہن ہے. اس نے بھی بھائی سے نہیں کہا کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تھوڑا پانی روک لیے. جانوروں کو بھی پانی پلا دیا. مسجد علامہ حسین, اس کے بعد امام نے آگے قدم بڑھایا, حر نے آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا. کچھ ہلڑ جو ہوا تو بی بی زینب نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے, ہلڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حر نے آپ کے بھائی کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا ہے. بی بی نے کہا کہ ہائے میرا بھائی اتنا بے کس ہو گیا ہے, اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ لوگ اس کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں بی بی ابھی تو یہی منزل آئی ہے کہ لوگ حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, یہ کربلا کی ابتدا ہے, کربلا کے لیے تیار ہو جائیے. بس ذرا دو منٹ. امام نے کہا سکلت قوموں کا ماں ترید, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا چاہتا ہے؟ بہادر انسان تھا. اس نے کہا مولا اگر کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس جواب میں اس کے ماں کی ماں کا نام توہین نام اس طریقے سے لیتا, مگر آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ آپ کی ماں تو رسول کی پارے جگر ہے. دیکھیے یاد رکھیے میں یہ جو مسئلہ یہاں پیش کیا ہے مرحلہ, ایک بات یاد دلانے کے لیے, اس عالم میں بھی حر نے کم سے کم بی بی فاطمہ کی عزت کا لحاظ رکھا. بس یہ بات حسین کو یاد, مجلس ختم ہو گئی, یہ بات حسین کو یاد رہ گئی کہ ہو جیسا بھی ہو اس نے کم سے کم میری ماں کی عزت کا لحاظ رکھا. اسی لیے حسین نے وہ سلوک حر کے ساتھ کیا جو کسی کے ساتھ نہیں کیا. اور وہ سلوک کیا کہ جب حر گھوڑے کے بلندی سے زمین پر آیا ہے اور امام سرانے پہنچے ہیں اور حر کا سر اٹھا کر زانو پر رکھا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد لوما نے فاطمہ اپنی جیب سے نکالا, حر کے سر پر باندھا, تو اس کا مستحق ہے کہ میری ماں کا رومال تیرے سر پر باندھا جائے, تو نے میری ماں کا عزت سے نام لیا تھا, یہ میری ماں کی طرف سے تحفہ ہے, اسے قبول کر لے. بس یا غم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک تغفر الذنوب جميعا. ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم وتب علينا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.